کا ذکر میں کر رہا ہوں، مرحوم نور علی موسیٰ، مرحومہ کلثوم بھائی، مرحومہ پروین موسیٰ، مرحومہ حسینہ بھائی، مرحوم اکبر موسیٰ، مرحومہ گلشن آرا، مرحوم سید دلدار حسین، مرحوم سید تقی رضا، مرحومہ رضیہ سلطانہ، مرحوم سید صبطے حسن، مرحومہ جمیل فاطمہ، مرحوم وسیم عباس شریف علی راجانی، مرحوم شبیر علی اکبر علی، مرحوم حسن علی جیوان جی وکالیہ، مرحوم محمد علی راج محمد، مرحومہ مریم بھائی بنتے دوست محمد، مرحوم قاسم علی، مرحومہ خورشید بانو، مرحوم یوسف میتا جی سونسرا، مرحومہ امینہ بھائی زوجہ یوسف نتیہ جی سونسرا، مرحوم حسن فقیر، مرحومہ میر جان بنتے میر علی، جناب محمد بشیر اور مرتضی علی کے تمام مرحومین، مرحوم محمد علی ماسٹر، مرحوم راج محمد باشیریہ، مرحوم راج محمد ولد محمد علی، جملہ مومن و مومنات اور خصوصاً ڈیرہ حاجی خان میں حالیہ واقعے میں جو عزادار شہید ہوئے ہیں، ان سب کو آپ اپنی سورہ فاتحہ میں شامل کر لیجیے. درود پڑھ دیں محمد والے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سورہ مبارکہ احود کی اس آیت کریمہ کو سرنامہ کلام بناتے ہوئے آج ہماری یہ آخری گفتگو ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری یہ آخری گفتگو گزشتہ ہونے والے اس اندوناک حادثے کے ساتھ متوسط ہو چکی ہے کہ جس میں ایک بار پھر ظالموں نے اپنے ظلم کے انداز کو، کہ جو آج کا نہیں، جو کل کا نہیں، بلکہ بہت پرانی تاریخ ہے، ظلم کی طریقے نئے ہیں، افکار پرانی ہیں، اس لیے میں نے یہ بات کی اور اسے پرانی تاریخوں کے مظالم سے ملایا کہ بعض اوقات انسان اور میڈیا اور اخبار صرف بعض عسکریت پسندوں کی کاروائی سے منسوب کر کے اس قسم کے واقعات کا تاریخی پس منظر کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اس وقت سب کو معلوم ہے کہ صورتحال کہاں پر گمبھیر ہے، مسائل کہاں پر پیش آ رہے ہیں، اسکول کہاں پر دھماکے سے اڑائے جا رہے ہیں، تو ان تمام کاروائیوں کے بعد پھر آخر ان عسکریت پسندوں کو ہمارے جلوس اور ہماری مساجد اور امام بارگاہیں ہی کیوں یاد آتی ہیں؟ تو یقیناً ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے ہر موقع پر دشمن چاہے وہ پاکستان کا ہو چاہے وہ ہماری کسی بھی صورت کا دشمن ہو، وہ اندرونی طور پر حالات کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، استحکام کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے، امن عامہ کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ عسکریت پسندوں کا نام دینے کے بعد اس بات کو بھلا دیا جائے اور اس بات کو اسی حادثات کے ساتھ متصل کر کے فائل بند کر دی جائے، بلکہ ہمارا کہنا یہ اور ہم ہمیشہ سے کہتے آئے اور اگر ہماری اس بات کو مان لیا جاتا کہ جس وقت سب سے پہلا خودکش حملہ ہماری امام بارگاہوں میں ہوا تھا، جس وقت شیعہ شہید ہو رہے تھے، تو بہت سے لوگ تو زیر لب مسکراتے ہوئے بھی دکھائی دیے گئے کہ آپ تو ماشاءاللہ ویسے ہی شہادت چاہتے ہیں تو آپ کو تو شہادت مل رہی ہے، تو اس وقت اس مسئلے کو سیریس نہیں لیا گیا، خودکش حملے ہوتے رہے، فائلیں کھلتی اور بند ہوتی رہیں، اور آج یہ مصیبت عام ہو گئی، لیکن اس مصیبت کے عام ہونے کے بعد پھر غلطی دہرائی جا رہی ہے اور اس قسم کی کاروائیوں کو اس عمومی کاروائیوں کے ساتھ منسلک کر کے فراموش کروا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ ہم اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ باقاعدہ تاریخ کو دیکھا جائے اور پاکستان میں ہمارے خلاف ہونے والی کاروائیوں کو دیکھا جائے اور ان کاروائیوں کے پیچھے موجود گروہوں کو دیکھا جائے، تو پھر حکمرانوں کو، اداروں کو، دشمنوں اور قاتلوں کو ڈھونڈنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ نے اس کو بلوے کا کیس بنا دیا، اس کو آپ نے عسکریت پسندوں کا کیس بنا دیا، اس کو آپ نے طالبان اور اس کے ساتھ لگا دیا، البتہ میں بتا دوں ایسا نہیں ہے، دونوں چڑیاں ساتھ میں مل کے کام کر رہی ہیں، لیکن صرف وہ اور صرف بلوا اور صرف وہ مسئلہ، صرف را، صرف انڈیا، صرف افغانستان، صرف نہیں، تاریخ کو دیکھیے۔ اور دوسری بات جو کہنا ہے وہ یہ کہ الحمدللہ عاشور کے دن، الحمدللہ انشاءاللہ امید ہے اربعین کے دن تو سیکورٹی بہت سخت ہوتی، اور دشمن اس بات کو سمجھ چکا ہے کہ عاشور کے دن، اربعین کے دن ان کے ہاتھ اتنے زیادہ مضبوط نہیں رہتے، لہذا ہمارا مطالبہ یہ کہ صرف عاشور اور اربعین میں سیکورٹی کے انتظامات کو بہت زیادہ صرف انہی دنوں میں مخصوص نہ کیا جائے، بلکہ ان ایام اضا میں ہر ہر امام بارگاہ، ہر ہر مقام پر سیکورٹی کی کوشش کی جائے، اور گورنمنٹ سب کچھ کر سکتی ہے، کوئی ممکن غیر ممکن نہیں ہے، اصل یہ کہ انسان سیریس کتنا، تو ہمارا مطالبہ ہے کہ قاتلوں کو تلاش کیا جائے، سزا دی جائے، قرار واقعی سزا دی جائے، اور تحقیق میں اور تفتیش میں صرف چند باہر کی ایجنسیوں کو شامل حال نہ رکھا جائے، بلکہ وہ تاریخ جو مظالم کی تاریخ ہے اور اس کے پس منظر میں جو چہرے ابھی تک میڈیا پر بھی آ رہے ہیں، اس کے پس منظر میں جو چہرے ہیں ابھی تک ان کی تنقید کی جاتی ہے، ان سب کو دیکھا جائے اور اس اعتبار سے کارروائی کی جائے تو مسائل حل ہو سکتے ہیں، والا طریقہ کار بدلتے رہیں گے، دماغ وہی ہیں، چہرے وہی ہیں اور پس پشت ہاتھ وہی ہے۔ اور یہ تو بہرحال میری تقریر کا موضوع تھا ہی کہ جس کے بارے میں خداوند عالم بھی ارشاد فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ اے ایمان لانے والوں تمہارا امتحان ہوگا اور ضرور ہوگا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ لام بھی تاکید کا ہے, اس کے بعد تاکید کا صیغہ بنا کے خدا کہہ رہا ہے کہ ضرور بضرور تمہارا امتحان ہم لیں گے. کس طرح؟ بے شک من الخوف, ڈرا کر. امنیت ختم ہو جائے گی, خوف و ہراس پھیل جائے گا, ایک امتحان ہوگا. بے شک من الخوف والجوع, بھوک کا امتحان, بھوک کے ذریعے سے, تنگ دستی کے ذریعے سے. وَنَفْسٌ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, اور تمہارے مال کے نقصان کے ذریعے سے, تمہاری جانوں کے نقصان کے ذریعے سے, تمہارے اولاد کے نقصان کے ذریعے سے تمہارا امتحان ہوگا. تو یہ امتحان تو عموماً ہر مومن کو دینا ہی ہے, لیکن ان ایام میں, اور وہ جو میرا موضوع ہے یعنی اہم ترین ذمہ داری, تو اہم ترین ذمہ داری انتظار. لیکن انتظار کا مطلب معذرت کے ساتھ, معذرت کے ساتھ بلا تشبیہ, وہ والا انتظار نہیں جس انداز میں بدھ مت والے انتظار کر رہے ہیں, جس انداز میں ہندو انتظار کر رہے ہیں, جس انداز میں عیسائی انتظار کر رہے ہیں, نہیں. انتظار معرفت کے ساتھ, اور جب انتظار معرفت کے ساتھ ہوگا تو آمادگی انتظار بھی معرفت کے ساتھ ہوگی, اور جب آمادگی معرفت کے ساتھ ہوگی تو تہذیب نفس ہوگی, اور جب تہذیب نفس ہوگی تو تہذیب معاشرہ ہوگا, جب تہذیب معاشرہ ہوگا تو دنیا اور آخرت کی دونوں کی فلاح اور دونوں کی نجات اور دونوں کی کامیابی انسان کو مل جائے گی. تو اہم ترین ذمہ داری انتظار, اور انتظار حقیقی, اور انتظار حقیقی معرفت کے ساتھ کہ کس کا انتظار کیا جا رہا ہے. آج کل کے جو کچھ بعض مضامین تھے ان کے اعتبار سے یہ بیان کرنا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ حالات, جو سختی حالات روایات میں آئی, اس سختی کو تو میں نے کل بیان اتنا زیادہ کیا بھی نہیں, لیکن اتنا ہی بیان کر دینے کے بعد اندازہ یہ ہوتا ہے اور محسوس یہ ہوتا کہ مومنین بعض اوقات اس طرح سے, بعض مومنین ڈر جاتے ہیں, خوفزدہ ہو جاتے ہیں. کہ پھر یہ بھی سننے میں آیا, بلکہ ایک برادر مومن خود میرے پاس چل کر آئے اور کہا کہ مولانا پھر تو دعا کیجئے کہ ہم پہلے ہی مر جائیں, اتنی سختی, اتنی پریشانی, اتنی مشکل, اتنی مصیبت. تو عزیزو, آج کی تقریر جو آخری تقریر ہے, اگرچہ مجھے اور بھی باتیں کرنا تھیں, اگر وقت ملا تو میں اور باتیں کروں گا, تو آج کی تقریر کے اعتبار سے جو اہم ترین ذمہ داری, اس ذمہ داری کے ساتھ ساتھ رہتے ہوئے ان معروضات کو سنیے گا, اور پھر سوچئے گا کہ کون سی دعا کرنی ہے. یہ دعا کرنی ہے کہ پروردگارہ یہ مصیبتیں پریشانیاں نہیں چاہیے بس اس سے پہلے ہی اس دنیا سے چلے جائیں, یا یہ دعا کرنی کہ پروردگارہ یا تو ہماری زندگی کو اتنا طولانی کر دے کہ وہ ظہور کا زمانہ ہم در کرے, اور اگر ہماری زندگی ختم ہونا لکھی ظہور سے پہلے تو پھر ہمیں دوبارہ اپنی قبروں سے اٹھا اس انداز میں کہ ہم امام کی مدد اور نصرت کریں. یہ جملہ میں اس مؤید کے ساتھ بول رہا ہوں کہ دعائے احد مفاتیح الجنان میں, جہاں دعائے مقدور امام کی مخصوص ایک جو زیارتیں آخر مفاتیح الجنان میں آپ کو یہ دعائے احد مل جائے گی, کہ جس کے بارے میں کہا ہے کہ 40 صبح نماز فجر کے بعد جو شخص پابندی سے اس دعا کو پڑھے گا تو احتمال قوی یہ ہے کہ اسے جس وقت امام کا ظہور ہوگا, اگر وہ مر بھی گیا تو اسے چانس دیا جائے گا کہ وہ اپنی قبر سے اٹھے اور امام کے اس لشکر کے اندر شامل ہو. تو یہ بھی ایک چیک پوائنٹ ہو جائے گا آپ کے لیے کہ اب تک جو ہم نے کچھ کہا, جو اب تک آپ نے سنا, کبھی بہت متاثر ہو کے, کبھی بہت دعا کرتے ہوئے, کبھی خوفزدہ ہوتے ہوئے, کبھی تعریف کرتے ہوئے, تو ان باتوں کا کتنا اثر ہوا. ایک چیک پوائنٹ یہ کہ 40 مرتبہ, یعنی 40 مرتبہ نماز صبح کے بعد, یعنی 40 نماز صبح کے بعد 40 دن تک اگر اس دعا کو پڑھیں تو یہ نتیجہ ہے. تو اگر تھوڑا سا بھی شوق پیدا ہوا ہے تو انشاءاللہ کل ہی سے اس پر عمل کرنے میں مومن سستی نہیں کرے گا, اور کم سے کم 40 کا عدد پورا کرنے کی کوشش کرے گا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جتنی معروضات ہیں اور اس کے علاوہ جو کچھ معروضات ہیں اس کے بارے میں خود ہی فیصلہ کر لیا جائے. تو عزیزو, آخری زمانہ اتنا اہم اور اتنا امپورٹنٹ کہ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ دو تہائی آبادی ماری جائے گی, یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ خون خرابہ ہوگا, یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ زلزلے, طوفان, قحط سالی, بھوک, افلاس, امنیت ختم, خوف, جنگیں, لیکن صورتحال ایک تو یہ, ایک بات تو یہ کہ ہم بعض اوقات جب کسی ڈیزاسٹر کو دیکھتے ہیں, جب کہیں پر زلزلہ آ گیا, جب کہیں پر کچھ لوگ مارے گئے, چاہے ظالموں نے کسی مظلوم لوگوں کو مارا. اب دیکھیے میں یہ بات کہنے جا رہا ہوں, مجھے ڈر لگ رہا ہے اس بات کو کہتے ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ ایسا نہ ہو اس بات کے بعد مجھ کو ہیومن رائٹس کا سبق سنانے کے لیے, سمجھانے کے لیے دو تین مومن آ جائے کہ مولانا ہیومن رائٹس بھی چیز ہوتی ہے, آپ نے کیا پڑھ دیا. نہیں, میں پہلے ہی بتا رہا ہوں, ظاہری اعتبار سے کہیں پر زلزلہ آیا, کہیں پر طوفان آیا, تو یقیناً ایک آدمی اور ایک مومن کے خاص طور پر اس کا دل جو ہے وہ کڑتا. حتیٰ اگر کافر بھی مارے جائیں, مشرک بھی مارے جائیں, عیسائی بھی مارے جائیں, بے عنوان انسان, بے عنوان انسان, کہ ایک انسان ہے, مظلوم ہے, وہ مارا گیا, انسان کا دل کڑتا. چبر اثر کہ ایک مسلمان مارا جائے زلزلوں کی صورت میں, طوفانوں کی صورت میں, بمبارٹمنٹ کی صورت میں, کسی بھی انداز میں. تو دیکھیے ہماری ذمہ داری یہی ہے, ہمارا دل بھی کڑتا ہے, ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے, اور پھر ذمہ داری بھی یہ کہ مظلوم کی جتنی ہو سکتی ہے مدد کریں, یہ ساری باتیں اپنے اعتبار سے. لیکن خدا کیا کر رہا ہے اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. ابھی میں بہت خطرناک پورشن کی طرف جا رہا ہوں, اس لیے میں نے شروع میں تمہید بنا دی, مجھے ہیومن رائٹس کا کوئی آگے سبق نہ پڑھائے, اس لیے کہ میں نے بتا دیا ظاہری ذمہ داری تو آپ کی ہے کہ آپ نے مظلوم کی مدد کرنا ہے, ظاہری ذمہ داری تو آپ کی ہے کہ اس کی حمایت کرنا ہے, ظاہری ذمہ داری تو یہ ہے کہ آپ جو آپ کے لیے ممکن ہے بغیر کسی ضرر کے, بغیر کسی نقصان کے, وہ کام آپ کو انجام دینا. لیکن اخلاقی ذمہ داری تو آپ کی یہی بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ تو بہرحال, لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ نہ معلوم کتنے ڈیزاسٹرز کی وجہ سے خدا بعض اوقات مومنین کے فرض کے لیے راہ ہموار کرتا ہے. میں سخت جملوں پہ آ گیا ہوں, اور جو ذرا سوشل قسم کے آدمی ہیں وہ ٹیڑھی نگاہوں سے مجھے نہ دیکھیں, وہ نیچے سر جھکا کے بیٹھ جائیں اور برداشت کریں. لیکن پھر ہمیں دکھائی دیا معصوم, مظلوم بچے مر رہے ہیں, خدا کیا کر رہا ہے نہیں معلوم. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ مظلوم ہے, مدد کرنی, لیکن مایوس ہو جانا خدا ہے, خدا پر بھروسہ توکل و ابتدائی کی تقاری. ہمیں صرف ظاہر بینی آتی ہے, بہت ہو گیا, بہت تیر مار لیا, کچھ انالیسس وغیرہ کرنے کے بعد ہم نے حساب لگایا اور کہا کہ صاحب یہ ہونے والا, یہ ظاہر ہے, یہ ظن ہے, یہ احتمال. ہوا کیا ہے, کیوں ہوا, وہ بھی احتمال ہے. اس لیے کہ ایک مرتبہ ملک الموت سے جناب جبرائیل نے سوال کیا. بہت معروف یہ روایت ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں. سوال کیا کہ اے ملک الموت, تیرا تو کام ہے روز کا, یعنی تیری تو روز کی ڈیوٹی 24 hours 24x7 multiplied by 7, روزانہ کا کام ہے تیرا, ہر وقت کا کام ہے تیرا, لوگوں کو مارنا, بوڑھے کو بھی مارتا ہے, جوان کو بھی مارتا ہے, بچے کو بھی مارتا ہے, غریب کو بھی مارتا ہے, امیر کو بھی مارتا ہے, مومن سب کو مارتا ہے. اے ملک الموت, یہ تو بتا کہ آج تک تجھے کسی کی موت کا سامان کرتے ہوئے, کسی کی روح قبض کرتے ہوئے ترس بھی آیا؟ اس لیے پوچھا کہ دیکھیے جس کا روٹین ورک ہوتا ہے نا, پھر اس کی لذت ختم ہو جاتی ہے. ایک آدمی بڑا شوق ہے اس کو گاڑیاں چلانے کا, ڈرائیونگ کا بہت شوق ہے, ڈرائیور بنا دیجیے, ایک مہینے کے بعد نفرت ہو جائے گی اس کو گاڑیوں سے. بہت شوق ہے کمپیوٹر, 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 نوکری پہ بٹھا دیجیے, کمپیوٹر ہی کا کام ہے, نفرت ہو جائے گی کمپیوٹر. تو جو چیز ڈیوٹی بن جاتی ہے وہ چیز انسان سے اس کی لذت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. لہذا ملک الموت سے پوچھا کہ بھئی بتاؤ کہ تمہیں ہمدردی آئی کبھی، کبھی افسوس ہوا؟ کہا کہ ہاں دو موت ہو. مجھے بڑا ترس آیا، ملک الموت، مجھے بڑا ترس آیا. کہا کس پر؟ کہا ایک موقع تو وہ تھا، میں نے دیکھا کہ ایک جہاز تھا، مسافر تھے، وہ جہاز، وہ سفینہ تباہ ہو گیا، طوفان آیا، سب مارے گئے، صرف دو آدمی بچے، ایک چند مہینوں کا بچہ اور ایک اس کی ماں، کہ جو ایک تختے پر سوار تھے. خدا نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ جا کے اس ماں کی روح کو قبض کر لو. اس کا مطلب کیا ہے؟ صرف ماں کی روح، بچہ معصوم چند مہینوں کا تختے پر لیٹا ہوا، سمندر، لہریں، طوفان، کیا ہوگا؟ اس کے بچ بھی گیا تو ہوگا کیا؟ زندگی کس طرح سروائیو کرے گا بغیر ماں کے؟ بہت ترس آیا مجھے جس وقت میں اس کی ماں کی روح قبض کر رہا تھا، بار بار اس بچے کو دیکھ رہا تھا. اور پھر دوسرا موقع کون سا تھا؟ دوسرا موقع آپ نے سنا ہوگا، ایک شداد نام کا ایک شخص گزرا، بہت مالدار، بہت بڑا امیر و کبیر آدمی. شداد نے یہ ارادہ کیا کہ بھائی خدا اپنی جنت کی بات کرتا ہے، خدا کی جنت کو چھوڑو، اپنی جنت کو بناؤ. میں بعض اوقات جملہ کہتا ہوں کہ ہمارے شاعروں کا مزاج بھی یہ، جنت منت ہمیں نہیں چاہیے. اچھا وہ جنت نہیں چاہیے، بھائی ہمیں جنت نہیں چاہیے. کیوں نہیں چاہیے؟ اس لیے نہیں چاہیے کہ بس جنت کو کیا کریں گے لے کر، جنت ہمیں نہیں چاہیے. اور پھر اس کے ذمے میں بہت ساری چیزیں، وہ بھی وہ ذبح کرتے رہتے ہیں، نماز کو بھی ذبح کر دیا، عبادات کو بھی. عبادات تو آپ اس لیے کر رہے ہیں نا، نماز تو آپ اس لیے پڑھ رہے ہیں نا، فلاں کام تو اس لیے کر رہے ہیں جنت کے لالچ میں، ہمیں جنت منت نہیں چاہیے. شاعر حضرات مزاج یہ چل رہا ہے. ایک تو مزاج میں مشاعروں کی تعریف کرنا مجھے نہیں سمجھ میں آتا، واقعی مجھے سمجھ. کوئی شاعر آ کے مجھے جواب دے، مشاعروں کی مدح سرائی ایک مومن کیوں کرتا؟ حتیٰ کسی نے شعر بھی پڑھا کہ میں نفیریوں کو اس لیے پیار کرتا ہوں کہ وہ علی سے پیار کرتے ہیں. اچھا تو تمہارا معیار تمہارا بھی لے، اور علی ان سے پیار کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ علی نے 70 مرتبہ جب وہ زندہ ہوا ہر بار خدا کہا علی کو، تو علی نے ایک دفعہ بھی کہا اچھا چل اتنے پیار سے کہہ رہا ہے؟ نہیں، علی نے عذاب نازل کیا ہے، علی کا عذاب، علی کا قہر. جس پر علی کا قہر نازل ہو کیا شیا بھائی؟ یہ کیوں یہ باتیں، کیوں یہ علی اللہ ہی، اور کیوں یہ اس قسم کی فضولیات اور بکواسیات اور اس قسم کی کفریات ہمارے جاہلیت کی وجہ سے؟ میں کفریات نہیں کہوں گا، اس لیے کہ شریع اعتبار سے اتنی جلدی کسی کو کافر کہہ دینا آسان نہیں ہے. ٹائم میں رکھیے گا، بہت جلدی ہم جو فتوے دے دیتے ہیں نا کہ بنا سب نہیں، پورے مراحل ہیں، پوری شرائط ہیں، کس کیفیت میں کہا، کس طرح کہا، جان کے کہا، بوجھ کے کہا، غلطی سے کہا، جذبات میں آ کے کہہ دیا، دل میں کیا عقیدہ ہے، ساری بات میں کوئی کچھ کہہ رہا ہے زبان سے، اتنی جلدی آپ اس کو نجس پاک پاک کا فتوا نہ دیں. پہلے اپنے بارے میں فتوے معلوم کر لیں کہ ہم کہاں کھڑے. لیکن یہ غلطیاں، یہ چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ ذمہ داری ہے ابھی تو آپ کے قلم کی ذمہ داری ہے. یہ کوئی غزل نہیں ہے کہ جس کے دل میں جو جھوٹ آیا بک دیا. یہ مذہب اہل بیت ہے، یہ منقبت ہے، یہ آل محمد کی فضائل کی عبادت ہے، یہ مرثیہ، یہ سلام، یہ سوز، یہاں ذمہ داری ہے. کیا شعر آپ کہہ رہے ہیں؟ نفیریوں کو اتنا اسٹیٹس دے رہے ہیں جن کو علی نے کبھی اسٹیٹس نہیں دی. اور معیار یہ ہے کہ علی کو پیار کرتے ہیں، یہ بھی تو دیکھو علی ان سے پیار کرتا ہے یا نہیں کرتا. اور علی ان سے اگر پیار نہیں کرتا تو ہمیں جو مرضی پیار آئے، جب بھی ہم دیکھیں کہ علی کو پیارا نہیں ہے، ایسی اولاد ہمیں پیاری نہیں ہے، ایسی اولاد ہمیں پیاری نہیں ہے. تو بعض اسٹیٹس بنا لیے ہیں، جنت ہمیں نہیں چاہیے. تم نماز پڑھتے ہو اس لیے کہ تمہیں جنت چاہیے نا، ہمیں جنت ہی نہیں چاہیے، پہلے ہی سے ایک اپنا اسٹیٹس بنایا ہوا ہے. تو اگر بات سچی ہے، سچی بات ہے نا، تو آفس میں لکھ کے دے دیجئے کہ ہمیں جنت نہیں چاہیے، یعنی اتنی بڑی فیسلٹی نہیں چاہیے. اور آفس میں بیٹھے ہیں، خود سینئر ہیں، بڑے بڑے سرٹیفکیٹ ہیں، فلاں جاب کا اتنا تجربہ، فلاں کوالٹی پاس، اتنی زیادہ فضیلتیں، اور اس کے بعد جمعہ چار دن ہو، ایک جونیئر آیا جس کے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، اس کو ترقی دے دی، آپ کو نہیں دی، آپ کیا کرتے ہیں؟ بھائی میں پوچھتا ہوں شاعر صاحب سے، آپ کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں؟ معاشرے بھر میں شور مچاتے پھرتے ہیں، دیکھیے ظلم ہو گیا. بھائی کیا ہوا؟ چار پیسوں ہی کا تو فرق ہوا، آپ تو جنت کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں. آپ تو جنت کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں تو یہ تو چار پیسوں کا فرق ہی پڑا ہے. اور پھر اگر کارنر پلاٹ نہ ملے تو دیکھیے کتنا جھگڑا مچتا ہے. آپ اپنے معیار کو بلند کیجئے. کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ جنت میں صرف مسئلہ حوروں کا ہے یا شراب کا ہے؟ نہیں, جنت وہ مقام ہے. قیامت کے بعد صرف دو ہی تقسیمات ہوں گی, صرف ایک ہی تقسیم ہوگی اور دو ہی مقامات ہوں گے, یا جہنم ہے یا جنت ہے. یہ بتائیے آل محمد کہاں جائیں گے اور آل محمد کا پڑوس کہاں ملے گا؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا گھر اس محلے میں ہو جہاں پہ علی و بطول کا گھر ہو؟ جنت وہ ہے جہاں علی و بطول کا گھر ہے, جہاں امام رضا کا گھر ہے, جہاں امام حسین کا گھر ہے, جہاں امام زمانہ کا گھر ہے, جہاں رسول خدا کا گھر ہے. تو اتنی ساری عظیم ہستی اور یہاں پر اگر پتا بھی چل جائے نا, ذرا سی خبر بھی مل جائے نا کہ آپ کو ڈیفینس میں 1000 گز کا پلاٹ مل رہا ہے, بھاگے بھاگے دیں گے. تو جنت کو اس طرح کیوں سوچتے ہیں؟ کیوں حوروں کی بات کرتے ہیں؟ کیوں شرابی کو سوچتے ہیں؟ ہے, یقیناً ہے, اور قرآن میں بھی ہے, اور اس میں عبادتوں میں فرق بھی نہیں پڑ رہا کہ اگر ان نعمتوں کی خاطر جنت کے لیے عبادت کر رہا ہے, کوئی خلل نہیں ہے نہ نیت میں نہ عبادت میں. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جنت نہیں چاہیے, تو اپنے اسٹیٹس کو بھی بڑھائیے. پہلی بات تو دنیا میں بھی اتنی ہی قناعت کیجیے, اور پھر جنت کا معیار اور تصور یہ سوچ کے ذہن میں جاگزین کیجئے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر مولا کائنات کے گھر کے ساتھ آپ کا گھر ہوگا. تو اس سے بہتر اور کون سی جگہ ہوگی؟ خیر, تو میں کیا کہہ رہا تھا, شداد خدا بند عالم تیری جنت. اور تو نے کہا کوئی بات نہیں, میں بھی جنت بناؤں گا. جنت بنانے کی پلاننگ کئی مہینوں میں جا کر اس کی جو اسٹرکچر ہوتا ہے اس کے بارے میں جو کچھ بھی ایک خاکہ سا بنتا ہے, خاکہ چوز کیا گیا, میٹیریل منگوایا گیا, سونا کم پڑ گیا امپورٹ کروایا, چاندی کم پڑ گئی امپورٹ کروائی گئی, اور اس کے بعد شداد کی جنت کی تعمیر شروع ہوئی. اور ایک تفصیل ہے جس کو میں بیان کرنا نہیں چاہتا, جس قدر خوبصورت اور خوشنما جنت بن سکتی تھی شداد نے وہ جنت بنائی. بہت عمدہ, بہت خوبصورت ہے, لیکن ایک مرتبہ بھی شداد جنت کو دیکھنے کے لیے نہیں گیا. جب کہا جاتا کہ بھائی تھوڑا دورہ کر لیجئے, کوئی چیز پسند آئے نہ آئے, نہیں, میں نے کہہ دیا کہ بہترین جو آخری منزل ہوتی ہے کمال کی اور خوبصورتی کی, وہ یہاں پہ رکھی جائے. تو آگے جائیے کہا نہیں, مزہ تو اس وقت آئے گا جب کمپلیٹ ہو جائے گی اور ایک ساتھ پھر میں اپنی جنت کو دیکھوں گا. یہ اب سوچیے شداد, اور کئی سالوں میں خبریں مل رہی ہیں کہ صاحب نہریں جاری ہو گئی ہیں, قصر بن گئے ہیں, پورے آ گئی ہیں, اور کئی سال تک جنت بنتی رہی. آخر میں اس کو خوشخبری دی گئی کہ آپ کی جنت بن گئی ہے, اور چلیے اور چل کے اپنی جنت کا نظارہ کیجیے. تو یہ خبر اس کے لیے کتنی اچھی خبر ہوگی, اور یہ خبر سننے کے بعد پھر اس نے چلنا شروع کیا, اور پھر اس کے بعد وہ جو پردہ تھا جنت کا وہ ہٹانے لگا. جب ہٹانے لگا اور چاہتا تھا کہ جنت کو دیکھے, ایک مرتبہ ملک الموت کو حکم ہوا, جاؤ اور جا کے اس کی روح کو قبض کرو. ملک الموت کہتا ہے یہ وہ موقع تھا کہ جس کا مجھے انتہائی ترسایا پروردگارہ, صرف ایک مرتبہ دیکھنے تو دیتا, بس جناب جبرائیل فرماتے ہیں سنو یاد رکھو, وہ بچہ کہ جس کی ماں کی روح کو تو نے قبض کیا تھا, یہی بچہ آگے بڑھ کے شداد بنا. تو جو ہے نا آپ کی ضرور پڑھ دیں محمد والے محمد. یہی وہ بچہ تھا کہ جسے تو سمجھ رہا تھا کون پاک ظالم ترین آدمی بنا, شداد بنا. اور اب سنیے, ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا, تو بعض اوقات جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ صاحب بڑا ظلم ہو گیا, میں پھر کہہ دوں بڑا ڈیزاسٹر ہو گیا, بڑی پریشانی آ گئی, تو عزیزو ہماری ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہمدردی کریں, ہماری ذمہ داری تو یہ ہے کہ مظلوم کی حمایت کریں. لیکن اتنا زیادہ دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, خدا کیا کر رہا ہے. اور دوسری بات, اسی واقعے کی تائید میں جو میں نے نتیجہ کیا, کل میں نے پڑھا تھا نا کہ شام میں ایک زلزلہ آئے گا ظہور سے پہلے,
اور اس زلزلے کی وجہ سے روایت کے مطابق 100,000 سے زیادہ افراد مارے جائیں گے. اب دیکھیے میں جملہ پھر بہت احتیاط کے ساتھ, 100,000 سے زیادہ افراد کس صورت میں؟ زلزلے کی وجہ سے. زلزلے میں مرنے والوں میں صرف فوجی وغیرہ نہیں ہوتے, صرف ظالم وغیرہ نہیں ہوتے, عورتیں بھی ہوتی ہیں, معصوم بچے بھی ہوتے ہیں, جوان بھی ہوتے ہیں, بیمار بھی ہوتے ہیں, غریب بھی ہوتے ہیں, پہلے سے ستائے ہوئے افراد بھی ہوتے ہیں. زلزلے میں تو ہوتا ہی ہے یہ. روایت کیا کہہ رہی ہے؟ امام فرماتے ہیں اور یاد رکھو یہ جو زلزلہ آئے گا یہ مومنین کے لیے رحمت ہوگا, دشمنوں کے لیے عذاب. یہ جملہ امام نے فرمایا, مومنین کے لیے رحمت ہوگا, دشمنوں کے لیے عذاب ہوگا. پھر میں کہہ دوں چیک پوائنٹ ان معنوں میں کہ ہیومن رائٹس والے میرے پاس نہ آئے کہ دیکھیے نہیں, میں پھر میں دوبارہ بار بار کہہ رہا ہوں, لیکن مجھے اندازہ ہے کہ غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں, کہ آپ کی ذمہ داری کسی مظلوم کو دیکھ کے, کسی یتیم کو دیکھ کے, کسی بیکس کو دیکھ کے تو وہی ہے جو ظاہری اعتبار سے ہے. بھائی ظاہری اعتبار سے روٹی نجی سے پاک ہے, روٹی ظاہری اعتبار سے پاک ہے, آپ کھا لیجیے. جو ظاہری پر آپ کو چلنا ہے نا تو یہاں پر بھی آپ کو ظاہر پر چلنا ہے. لیکن میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ انسان دل برداشتہ نہ ہو جائے. یقیناً جب خدا ہے, یقیناً جب امام زمانہ ہے, ورنہ میں کہنا نہیں چاہتا یہ پتا نہیں کہاں کہاں ریکارڈ ہو کے آئے گی, ریکارڈ ہو کے بات جائے گی, ورنہ میں بہت سارے جملے اس وقت دلیلوں کے ساتھ اور تاریخی ایگزامپلس, پرانی تاریخ نہیں, اسی پاکستان کی تاریخی ایگزامپل کے ساتھ آپ کو ایک جملہ فقط کہوں گا جس کی تشریح میں نہیں کروں گا, اور آپ پہلے ہی سے جانتے ہیں کہ فتنے کی صرف دم بہار آئی تھی. میں جملہ کہہ رہا ہوں کچھ سال پہلے فتنے کی ایک دم بہار آئی تھی, اور کس طرح وہ فتنہ ختم ہوا, اس کا رخ مڑا, کہ اب دوبارہ آہستہ آہستہ اس رخ کو ہماری جانب دوبارہ موڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. تو بہرحال زلزلے طوفان ایک وہ روایت, ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں خدا کیا کر رہا ہے, اور شام کی ظہور کے اعتبار سے سامنے آنے والی روایت کہ امام ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ یاد رکھو ان 100,000 سے زیادہ مرنے والوں میں یہ مومنین کے لیے رحمت ہوگی. رحمت کا مطلب کیا ہے؟ نہیں معلوم وہ بچہ زندہ رہ جاتا آگے جا کے صدام بنتا, آگے جا کے کتنے مومنین کو قتل کرتا. تو ہم تو فیصلہ نہیں کر سکتے نا, ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے. یہ تو حد تو یہ ہے کہ مولا کائنات جس وقت ابن ملجم بیعت کے لیے آیا تھا تو کیا ہوا تھا, 3 دفعہ بیعت لی تھی مولا نے, اور جب پوچھا تھا حیران ہو کہ ابن ملجم کون ہے, مولا کا صحابی ہے, بیعت کر رہا ہے. مولا سے پوچھا, مولا سب سے ایک مرتبہ, مجھ سے 3 مرتبہ کا, تو ہی ہے جو میری داڑھی کو خون سے رنگین کرے گا. اس موقع پر ابن ملزم نے تڑپ کے کہا تھا کہ مولا پھر مجھے ابھی مار دیجیے. دیکھیے بہت اہم پیغام ہے مولا کا, مولا مجھے ابھی مار دیے نا. مولا نے کہا کہ نہیں, علی کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کسی کی جرم سے پہلے اس کو سزا دے دے. لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھیے گا, ہمارا طریقہ ہے ہم بیٹھ کے خوشی منائیں, نہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہیں, نہ مناتے ہیں نہ کبھی ہوتا ہے, لیکن اس تقریر کا غلط نہ. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دل برداشتہ انسان نہ ہو, خدا بھی ہے اور حجت خدا بھی ہے, کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ سے فقط تقاضا یہ ہے کہ جو اہم ترین ذمہ داری ہے اس کو دیکھیے, اس کو سمجھیے, میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. وہ اہم ترین ذمہ داری میں نے بتا دی, اور آج اس ذمہ داری کے اعتبار سے ایک بات جو اس کو انشاءاللہ مکمل کرنے والی ہو بیان کروں گا. تو ایک بات یہ, اور دوسری بات جس وقت وہ جو حدیث اور روایت میں نے پڑھی تھی, قدم الموتتان قبل الفائض, کہ امام زمانہ کے ظہور سے پہلے 2 موتیں پھیل جائیں گی, پڑھا تھا نا یہ, غالباً میں نے یہاں پڑھا تھا, نہیں پڑھا تھا مجھے یاد نہیں, موت الاحمر و موت الابیض, سرخ موت سفید موت, اما الموت الاحمر فالسيف, سرخ موت تلوار کی جنگ کی, و اما الموت الابیض فالطاعون, اور جو سفید موت ہے وہ طاعون کی موت, خوشحالی کی موت, بیماریوں کی موت. تو اب کہنے کا مطلب یہ, اچھا ان کی ترتیب بھی ایسی بگڑی ہوئی ہے کہ یہاں ہوں تو یہ ٹکراتا ہے, پیچھے ہوں تو آواز ختم ہوتی ہے, دور پڑ دیں محمد والے محمد. ایک مرتبہ اور دور پڑ دیں محمد والے. تو ایک بات آپ نے سنی, ظاہری اعتبار سے ہمیں بہت عجیب لگ رہا ہے، بہت ظلم ہو رہا ہے، بہت کچھ، لیکن خدا کیا کر رہا ہے؟ شام کے زلزلے کی روایت اور اب یہ والی روایت کہ امام نے فرمایا ان موتوں کی وجہ سے دنیا کی دو تہائی آبادی ختم ہو جائے گی. تو جس طرح آپ ڈر گئے تھے، وہ سامنے بیٹھا ہوا راوی اور صحابی بھی ڈر گیا تھا، فرزند رسول، سوال کیا اس نے، پھر بچے گا کیا؟ بھائی اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ جس گھر میں دو تین آدمی ہیں، دو آدمی مارے گئے، ایک آدمی بچے گا. جس جگہ نو آدمی رہتے ہیں، چھ آدمی مارے گئے اور تین آدمی بچیں گے، دو تہائی. تو گھبرا کے راوی نے پوچھا، سنیے، گھبرا کے راوی نے پوچھا، مولا پھر بچے گا کیا؟ امام نے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ وہ ایک سلس جو بچے گا اس میں تم بھی ہوگے؟ یعنی وہ ایک سلس جو بچے گا وہ تم پر مشتمل ہوگا. مثال کے طور پر اگر ایک سلس، فرض کیجئے نو گھروں میں، مثال دے رہا ہوں، اب اس کو تدبیر اس انداز میں مت کیجئے گا، نو گھر ہیں، نو گھروں میں فرض کیجئے، اس نو گھروں کے محلے میں دو گھر مومنین کے تھے، روایت کی تدبیر اس انداز میں کر رہا ہوں، نو گھروں میں سے دو گھر مومنین کے تھے، دو سلس موت ہو گئی، چھ گھر ختم ہو گئے، جو تین بچے اس میں سے ایک گھر غیر مومن کا، دو گھر مومن کے. امام فرما رہے ہیں کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو؟ ایک بات. اور پھر تدابیر بیان کی ہیں، پریکاشنز بیان کی ہیں، اس کو اختیار کرنا. جس وقت وہ سہائے آسمانی 23 رمضان کی شب، خود بتایا، ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو سیل کرو، خود بتایا ہے اپنے گھر میں راشن کا اسٹاک کرو، اس لیے کہ قید ہونے والا ہے، اس لیے کہ پریشانیاں آنے والی، خود بتایا. سفیانی جب خروج کرے، خبردار شام سے، کوفے سے، عراق سے اپنے آپ کو دور رکھو، مکے میں جاؤ. تو یہ ساری چیزیں، اس قسم کی بے شمار باتیں روایات کے اندر موجود ہیں. ان تمام باتوں کے ساتھ جو اہم ترین مجھے بات کرنی ہے، اہم ترین بات وہ یہ کہ دیکھیے، آخری زمانے کا مومن ہے، اس کا اسٹیٹس کس کی نگاہ میں، آئمہ کی نگاہ کیا ہے؟ انسان فقط اس کو سن لے تو واقعی انسان دعا کرے خداوندہ آخری زمانے کے مومنوں میں اگر کسی کو رکھنا ہے تو پروردگارہ مجھ کو اور میرے گھر والوں کو رکھے. اتنا بڑا اسٹیٹس ہے آخری زمانے کے مومن کے لیے. جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرماتی ہیں نا کہ جب ایک عورت نے سوال کیے تھے آ کر، شرعی سوال کیے تھے، فقہی سوال کیے تھے، نماز روزے کے سوال کیے تھے. آج کل تو کسی آدمی سے اگر بات کی جائے، کوئی آدمی کسی سے فقہی سوال کرے، ہمارا یہ اسٹیٹس نہیں، ہم سے کوئی ذرا ہائی لیول کے سوال کریں، یہ کیا وضو روزے کے مسائل پوچھنے کے لیے آ گئے، آئیے ہم سے ذرا بڑی باتیں کیجیے، ذرا کچھ سیاسی باتیں کیجیے، یہ چلا ہے نظام. تو جناب سیدہ جانتی ہیں اسٹیٹس خدا کے نزدیک، عورت آئی، سوال کیا، پھر دوسرا سوال کیا، پھر بھی شرم آ گئی، کہا بی بی معذرت کے ساتھ ایک اور سوال میں کرنا چاہتی ہوں. کہا کرو. پھر ایک سوال، پھر دو. یہاں تک کہ اس نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں آپ سے اور سوال کروں. جناب سیدہ نے کہا، ارشاد فرمایا، سنو، جو ثواب ایک مسئلے کے جواب دینے کا خدا نے رکھا ہے، وہ ثواب اتنا ہے، وہ ثواب اتنا ہے کہ زمین اور آسمان کو موتیوں سے بھر دیا جائے. جناب سیدہ فرماتی ہوں، تو اتنے بڑے انعام کے بعد کیسی تھکاوٹ ہے، کیسی الجھن. تو لہذا یہ آج کل کا جو ایک رنگ بنا ہوا ہے نا، اسٹیٹس بنا دیا ہے بعض افراد نے، کہ ہم سے یہ فقہی سوال نہ کیے جائے، نجس پاک کیا، چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، ارے ہو گیا وضو، پر نجس سے چھوڑ دیجئے کیا. یاد رکھیے، آج جو لوگوں کو ٹائم نہیں ملتا نا، لوگ بہت زیادہ بڑے بڑے چیزوں کو جو ہے وہ کیلکولیٹ کر رہے ہیں، اور بڑے بڑے مسائل بھی آپ کے سامنے. اور تو امام جعفر نے صادق علیہ السلام سے کہا تھا، امام ششم سے زیادہ کوئی مصروف نہیں تھا، کوئی مصروف نہیں تھا. دنیا میں کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جس میں ایک وقت میں 900 فیکلٹیز ہو، کوئی یونیورسٹی نہ بنی، یہ میرے مولا امام صادق کی مدینے کی یونیورسٹی تھی کہ ایک وقت میں 900 مختلف شاہائل میں، سوچیے تو صحیح، انسان شماری کرنے بیٹھ جائے تو بھول جائے، تو ان سے زیادہ ایک آدمی یونیورسٹی چلا رہا ہوں، 900 فیکلٹیز کی. امام کو بنی عباس سے بھی لڑنا ہے، مومنین کو بھی دیکھنا ہے، اور بہت سے امام کے ساتھ ایک پرابلم یہ بھی تھا کہ یحییٰ جو جناب زید کے فرزند تھے، ان کے صحابی آ کے بیٹھا کرتے تھے، امام کے صحابیوں سے تانے دیا کرتے تھے، ہاں ہاں ہم جانتے ہیں تم کیوں نہیں آ رہے، یحییٰ ظالموں کے خلاف قیام کرنے والے ہیں، جناب یحییٰ جناب زید کے فرزند ہیں. تو جناب یحییٰ کے صحابی بعض اوقات آیا کرتے تھے اور امام کے محفلوں میں آ کے بعض اوقات ٹانٹنگ کیا کرتے تھے، بعض اوقات تانے کیا کرتے تھے کہ ہاں ہاں تم لوگ اس لیے یہاں پر ہو کہ یہ زندگی کی طرف بلاتے ہیں، وہ موت کی طرف بلاتے ہیں. تو امام کو ان کو بھی سمجھانا پڑتا تھا کہ بھائی اس وقت موقع کیا ہے، اس وقت کیا کرنا ہے، اس وقت نکل کے لڑنا ہے یا نہیں لڑنا ہے، ہم بیٹھے ہیں، ہم تم سے بہتر جانتے ہیں. یہ بھی تو مشکل ہو جاتی ہے نا. اس زمانے میں امام کو مشورے دیے جاتے تھے کہ آئیے یحییٰ کا ساتھ دیجئے. تاریخ پڑھ رہا ہوں میں، اگر سمجھ میں نہیں آئے تو آپ کو اگر موقع ملے صحیفہ سجادیہ کی جو مقدمہ ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، آپ اطمینان سے اٹھائیے اس کو پڑھیے، بہت سارے رموز تاریخ سے آپ کو سمجھ میں آئیں گے. یہ وہ موقع تھا کہ جس وقت واقعا امام صادق علیہ السلام کو صبر سے کام لینا تھا اور امام کے صحابیوں کو صبر سے کام لینا تھا. کہ وہ آ کے باقاعدہ یہ ہے، آپ دیکھیے اس میں کہ یحییٰ جو ہے وہ قیام کر رہا ہے، یحییٰ جو ہے وہ جنگ لڑ رہا ہے، آئیے آ کے ساتھ دیجیے. دیکھا یہ زندگی کی طرف بلاتے ہیں اس لیے ان کے پاس جاتے ہیں، وہ موت کی طرف سے امام کو مشورے دیے جا رہے ہیں. اور آج بھی مراجع کو مشورے دینے والے بہت سارے ہیں، چاہے پروفیسر صاحب ہو چاہے ڈاکٹر صاحب ہو، مراجع کو مشورے دیتے ہیں. اور وہ جو پروفیسر اور ڈاکٹر صاحب ہیں، خدا کی قسم ان کو جا کے آپ ایک مرتبہ مشورہ دے دیجیے، کتنا برا مانیں گے. وہ مہاراجے کو جا کے مشورہ دیں کہ ان کو یہ کرنا چاہیے، ان کو وہ کرنا چاہیے، اور ان کو اگر کوئی جا کے مشورہ دے کہ آپ جو کر رہے ہیں صحیح نہیں ہے، فقط یہ کہہ دیجیے، دیکھیے گا کتنی لمبی تقریر ہو جائے گی آپ کے خلاف، کیسے کیسے پتے آ جائیں گے. تو خیر بہرحال میں کسی بات پر نہ تدبیر کرنا چاہتا ہوں اور نہ آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ تدبیر کریں، کلی باتیں ہیں، جنرل باتیں ان کو سمجھیے. تو اب امام کے زمانے میں یعنی ظہور سے پہلے مومن کا اسٹیٹس، انسان خدا کی قسم اس اسٹیٹس کو دیکھ لے، بس یہ سمجھا کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں. کیا اسٹیٹس؟ مولا کائنات اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما ہے اور مولا کے اصحاب میں مالک اشتر ہیں، مقداد ہیں، ابو ذر ہیں، سلمان ہیں، کیسے کیسے اصحاب ہیں مولا کے. آخری زمانے کے مومنین کا تذکرہ چھڑ گیا اور مولا نے وجد کے عالم میں کہا وا شوقا ہو الا مجالستہم، علی کو کتنا شوق ہے اپنے اس آخری زمانے کے ماننے والوں کی مجلسوں میں جا کے بیٹھے. وا شوقا ہو الا مجالستہم وبا قربا ہو لفقدہم، اور علی کو کتنا کرب ہے، کتنی تڑپ ہے، کتنی اذیت ہے کہ ان کا زمانہ الگ ہے، میرا زمانہ الگ ہے، وہ میری محفل میں نہیں ہے، وہ مجھ سے جدا ہے. تو آخری زمانے کا مومن وہ ہے، اس کا اسٹیٹس وہ ہے، اس کا معیار وہ ہے کہ امام اور مولا اپنے صحابہ کے سامنے، اپنے اصحاب کے سامنے یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے کتنا شوق ہے اپنے اس آخری زمانے کے مومنین کی مجلسوں میں جا کر بیٹھے، میں ان سے گفتگو کروں، میں ان سے باتیں کروں. اور رسول خدا فرماتے ہیں کہ آخری زمانے کا مومن افضل ہو احلا کل زمان، ہر زمانے سے زیادہ افضل ہے. ہاں کربلا والوں کا استثنا کر دیجئے گا، اس لیے کہ وہاں پر موجود ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد، کربلا والوں سے مقابلہ نہیں ہے. افضل احلا کل زمان، ہر زمانے سے زیادہ افضل ہے آخری زمانے کے مومن. کیوں؟ اس لیے کہ لم یلحقوا النبی
یا دوسری روایت کے اعتبار سے لم یلاقوا النبی، انہوں نے اپنے نبی کو دیکھا نہیں، انہوں نے اپنے نبی سے ملاقات نہیں کی. وحجب عنہم الحجہ، اور دیکھیے اب یہاں پر دلیل آ گئی، یہاں پر امام صادق کے زمانے کے مومنین کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر امام علی کے زمانے کے مومنین کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر امام غزا کے زمانے کے مومنین کی بات نہیں ہو رہی. حجب عنہم الحجہ، یہاں تک کہ ان کا جو زمانے کا امام ہے وہ بھی مردہ غیبت میں ہوگا. یہ بات آپ کی جا رہی ہے. وہ حجب عنہم الحجہ، کیوں کیوں کس لیے افضل اعلی کل زمان؟ اس لیے کہ یومنو بالسواد فی البیاض، اس لیے کہ وہ سفید پر جو سیاہ لکھا ہوا ہے اسے پڑھتے ہیں اور ہمارے معتقد ہو جاتے ہیں. فقط ہمارے بارے میں سنا ہے، نہ انہوں نے علی کو دیکھا، نہ انہوں نے حسین کو دیکھا، نہ انہوں نے رسول کو دیکھا، نہ انہوں نے اپنے زمانے کے امام کو دیکھا، فقط پڑھا ہے اور ایمان لے کر آ گئے ہیں. یہ ہے آخری زمانے کے مومن، افضل اعلی کل زمان. اور بس آخری روایت، امام فرماتے ہیں کون سے امام؟ کہ جن کی مصیبت کے ایام چل رہے ہیں، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام. ارشاد فرماتے ہیں من ثبت علی ولایتنا، جو ہماری ولایت پر، توجہ سے اس روایت کو سنیے گا، من ثبت علی ولایتنا، جو ہماری ولایت پر ثابت قدم رہا. فی، یہاں پر بھی آپ ہی کی بات ہو رہی ہے، فی غیبت قائمنا، ہمارے اس آخری فرزند کی غیبت کے زمانے میں جو ولایت اہل بیت پر ثابت قدم رہے گا. آتاہ اللہ اجرا مثل شہداء بدر، الف اجر مثل شہداء بدر، خدا اس کو اتنا اجر دے گا، اس اجر کے ہزار برابر دے گا جو اجر بدر اور احد کے شہداء کو دیا گیا. چوتھا امام مبالغہ نہیں ہے، امام کا کلام ہے، معصوم کا کلام ہے. شرط کیا ہے؟ من ثبت علی ولایتنا، غیبت کے زمانے میں ہماری ولایت پر جو ثابت قدم رہا اس کو خدا بدر و احد کے شہداء کو جو اجر بھی دیا گیا اس کو ضرب دیجیے ہزار سے. تو عزیزوں، یہ ثواب، یہ مرتبہ، یہ عہدہ، یہ درجہ، یہ فضیلت کس کی ہے؟ میں نے مخصوص کیا ہے آخری زمانے کے مومنین کی فضیلت ہے، آخری زمانے کے مومنین کا اسٹیٹس ہے. تو جب آخری زمانے کے مومنین کا افضل اعلی کل زمان، مولا کائنات ملنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، مثل اجر شہداء بدر و احد اس کے زیادہ، ہزار گنا زیادہ اجر مل رہا ہے، تو سوچئے کیا انسان دعا نہیں کرے گا، پروردگارہ پھر مجھے آخری زمانے کا مومن قرار دے؟ کیا اس زمانے کے اصحاب تڑپتے نہیں ہوں گے؟ ارے درجہ ہے تو ہمارا نہیں، ان کا جو آخری زمانے کے مومن ہیں. تو کتنی حماقت کی بات ہے، ذرا سی مصیبتوں کو دیکھ کر انسان ڈر جائے اور کہے نہیں نہیں کہ میں چلا جاؤں. نہیں، آخری زمانے کا مومن انتہائی اہم ہے، اور یہ اہمیت اور یہ ثواب ایسے نہیں ہے. سنیے کیا کہا مولا نے، من ثبت علی ولایتنا، جو ہماری ولایت پر ثابت رہے. تو پہلی بات تو یہ ہے، ولایت ہو تو ثابت رہے گا نا، میرا سوال ہے کہ نہیں، حق ہے کہ نہیں یہ پوچھے گا. ولایت ہو اہل بیت کی تبھی کہا جائے گا نا کہ یہ ثابت قدم رہے اس ولایت پر جو تمہارے پاس ہے. آپ کہیں گے مولانا فضول بات آپ نے کر دی، ولایت، ارے ہم ہیں علی کے جانے والے. نہیں، ایک معیار دیا ہے مولا نے، اور مختلف مفاہیم سے، مختلف اسالیب سے، کتنی ہی مرتبہ مختلف الفاظ سے میں نے اس روایت کو مختلف آئمہ سے دیکھا. اتنا اہم ایجنڈا ہے، لا تنالو ولایتنا، ہماری ولایت نہیں پہنچ سکتی اس تک، الا بالورع وتقوی، بغیر تقوی کے ہماری ولایت نہیں پہنچے گی. اور جو ولایت والا ہوتا ہے وہ شیعہ ہوتا ہے، بس ولایت پہنچے گی کردار کے ذریعے سے، عقیدے کے ساتھ ساتھ کردار، عقیدے کے ساتھ ساتھ تقویٰ، عقیدے کے ساتھ ساتھ میں کون کہہ رہا ہے؟ یہ توضیح المسائل کا کوئی مسئلہ نہیں پڑھ رہا ہوں، امام کی روایت پڑھی ہے، اور ایک امام کی روایت نہیں ہے، کئی ائمہ کی روایت ہے. لا تنالوا ولایتنا الا بالورع والتقوی، سوائے تقوی اور ورع کے ہماری ولایت نہیں پہنچ سکتی. تو عزیزو، اب جس کے پاس ولایت ہوگی وہی شیعہ ہوگا، اور جس کے پاس ولایت نہ ہو، فقط محبت ہو، وہ شیعہ نہیں ہے، وہ معید ہے، وہ معید ہے، وہ شیعہ نہیں ہے. میرے پاس کہنے کا موقع نہیں ہے، وإلا کتنی روایتیں کہ جہاں پر بعض لوگوں نے کہا مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں، فرمایا نہیں تم شیعہ نہیں ہو، تم ہمارے معید ہو. اب جوڑ لیجئے جو میں نے کہا تھا کہ کوئی شیعہ جہنم میں نہیں جائے گا، تو شیعہ بن کے جانا ضروری ہے، اور شیعہ ہونے کے لیے ولایت اہل بیت ضروری ہے، اور ولایت کا مطلب فقط محبت نہیں ہے. لا تنالوا ولایتنا الا بالورع والتقوی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، شیعہ وہ یہی بات کہ شیعہ وہ ہیں کہ جو یہ سب کریں، جن کا معیار اتنا زیادہ ہو تو ہم کہاں جائیں گے؟ نہیں جناب، شہزادی کون ہیں؟ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. ناراض ہو کے مت جائیے گا، اس روایت کو سنیے گا. کسی مجتہد کا فتویٰ نہیں پڑ رہا کہ ناراض ہو جائیں، اور اگر ناراض ہونا ہے تو مجھ سے ناراض مت ہو، اس لیے کہ شہزادی کا قول پڑھ رہا ہوں، اور جن سے ناراض، جن کا قول میں پڑھ رہا ہوں، اگر ان سے ناراض ہونے کا سوچا بھی تو سب سے پہلے خدا ناراض ہو جائے گا. ایک آدمی نے شہزادی کے پاس اپنی زوجہ کو بھیجا اور کہا کہ دیکھو، ادب سے سلام کرنا، اور اس کے بعد میری آقازادی یہ پوچھنا کہ کیا میں فلاں ابن فلاں ان کا شیعہ ہوں یا نہیں. ان کا اپنی بات کہ میں فلاں آدمی ہوں، میں جا کے پوچھو شیعہ ہوں یا نہیں ہوں. سند لینا ہے جناب سیدہ، جناب سیدہ کے پاس مومنہ پہنچی، سلام کیا، سلام کا جواب ملا، اپنے شوہر کا پیغام پہنچایا، میرا شوہر جو فلاں ابن فلاں ہے پوچھنا چاہتا ہے، معلوم کرنا چاہتا ہے، مطمئن ہونا چاہتا ہے کہ کیا آپ کا شیعہ ہے کہ نہیں، اس لیے کہ جانتا ہے قیامت میں شہزادی شفاعت فاطمہ، تو کیا میں آپ کا شیعہ ہوں یا نہیں. جناب شہزادی نے جواب دیا. اب دیکھیے، شہزادی کہہ سکتی تھی نا کہ یا وہ ہے یا وہ نہیں ہے، نہیں، شہزادی جانتی ہیں یہ سوال قیامت تک اٹھتا رہے گا، تو کیوں نہ ایک قانون دے دیا جائے، کیوں نہ ایک مقیاس دے دیا جائے، کیوں نہ ایک کرائیٹیریا دے دیا جائے کہ قیامت تک کے لیے مومن اس قانون کو، اس مقیاس کو، اس کرائیٹیریا کو اپنے سامنے رکھے اور خود ہی چیک کر لے میں شیعہ ہوں یا شیعہ نہیں ہوں. دیکھیے، یہی تو کمال ہے ان ہستیوں کا کہ جزئیات کو کلیات میں بدل دیتے ہیں. سوال اس آدمی کا تھا نا، ایک شخص کا تھا، جواب دیتی ہیں، فرماتی ہیں ان کنتا تعمل بما امرنا کا، اگر تو وہ کرتا ہے جو ہم کہتے ہیں. اور بہت بہت تفصیلی بات ہے، اگر تو وہ کرتا ہے جو ہم کہتے ہیں فانت من شیعتنا، تو ہمارے شیعوں میں سے ہے. وتزجر اما زجرنا کا، اور اس چیز سے رک جاتا ہے جس سے ہم نے روکا ہے. فانت من شیعتنا، تو ہمارے شیعوں میں سے ہے. والا، اور اگر ایسا نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں آگے بڑھو، ہم کہہ رہے ہیں یہ کرو، اور تمہارا دل کہہ رہا ہے کہ نہیں، پروفیسر صاحب نے کہا ہے، ڈاکٹر صاحب نے کل ہی تو توزیع مسائل کا مذاق اڑا کے کہا تھا کہ دیکھیے یہ صدی ہے، آج کل تو چاند کے مسائل اس طریقے سے حل ہو جاتے ہیں، ضرورت کیا ہے ان کی بات ماننے کو. تو پھر اپنے دل کی بات مانی. ان کن تامل بیمہ مرنا تھا وہ تجرما تجرنا تھا فانت من شیعتنا، تو ہمارا شیعہ ہے. والا، اور اگر ایسا نہیں ہے. اب انسان اپنا بخار چیک کرے، انسان معاشرے کا بخار چیک نہ کرے، چیک کرے کہ کیا میری زندگی ایسی ہی ہے، کیا میرے قدم رک جاتے ہیں، کیا میرے ہاتھ رک جاتے ہیں، کیا میری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، کیا میں ان باتوں کو سننا کھڑ کر دیتا ہوں، کیا میری زبان خاموش ہو جاتی ہے، کیا میرا قدم ان کے کہنے پر آگے بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا، کیا میرے ہاتھ ان کے کہنے پر آگے بڑھتے یا نہیں بڑھتے، میری زندگی کس ڈھنگ سے چل رہی ہے، اپنی مرضی سے چل رہی ہے یا جن کا غلام مانا ہے ان کی مرضی سے چل رہی ہے. تو سیدہ فرماتی ہے پھر مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہمارا شیعہ ہے، والا فلا، پھر تو ہمارا شیعہ نہیں ہے. جواب پہنچا، زوجہ جواب لے کے پہنچی، اور اس مرتبہ اس مومن نے جو یہ جواب سنا، آپ نہیں میں بھی ڈر گیا تھا، اس لیے کہ ہمارا اور آپ کا اسٹیٹس ایک ہی ہے، ہم کوئی آسمانی مخلوق نہیں ہیں، ہم بھی خطا کار ہیں، ہم بھی گناہ گار ہیں، ہم بھی آسی ہیں. تو بیوی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو نہیں، ہم سے پہلے اس نے کہا کہ جا کے پوچھو تو صحیح، جا کے پوچھو تو صحیح. اے بیوی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے شیعہ یعنی صرف سلمان، صرف ابو ذر، صرف مقداد، یہ سوال اس نے کیا. اب یہ سوال پہنچا جناب سیدہ تک، تو بی بی ہم جو آپ کی محبت کرنے والے ہیں، بی بی ہم جو آپ کا احترام کرنے والے ہیں، آپ کی حال سے محبت کرنے والے ہیں، آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ کے مصائب پر روتے ہیں، آپ کی مصیبت پر روتے ہیں، آپ کے دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں، ٹھیک ہے گناہ چلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے گناہ بھائی، سب کچھ جو آپ نے کہا اس پر عمل نہیں کر پاتے، نہیں کیا. تو بی بی پھر یہ بتائیے، ہم کہا جناب سیدہ نے جب یہ سوال پہنچا تو فرمایا سنو، جو ہم سے محبت کرتا ہے، جو ہماری ولایت کا اقرار کرتا ہے، توجہ رکھیے گا عزیزوں، پر بیان کرنا چاہتا ہوں، جو ہماری محبت کرتا ہے، ہمارے دشمنوں سے محبت کرتا ہے، ہمارے غم میں غم مناتا ہے، ہماری خوشی سے خوش ہو جاتا ہے، لیکن گناہوں کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، تو سنو پھر وہ شیعہ نہیں ہے، وہ ہمارا محب ہے. اور شیعہ اور محب میں فرق یہ ہے، جس طرح ہمارا شیعہ دنیا کے ہر ہر لمحے میں، اپنی زندگی کے ہر ہر سیکنڈ میں ہمارے ساتھ ساتھ رہا، تو جب قیامت ہوگی تو قیامت میں بھی ہمارے ساتھ ساتھ رہے گا. جہاں ہم جائیں گے اب اسے شفاعت کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، ہم جنت میں جانے والے ہیں، وہ ہمارے ساتھ جانے والا ہے. اما اگر وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، ہمارا محب ہے، تو اب اگر اس نے گناہ کیے ہیں، اگر مرنے سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کر لی تو پھر صحیح ہے، پھر وہ بچ جائے گا، لیکن اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کی، گناہ چل رہے ہیں، گناہ چل رہے ہیں، توبہ نہیں ہو رہی، تو جناب سیدہ فرماتی ہیں پھر اسے زندگی میں نقصان دیا جائے گا، کبھی کاروبار میں گھاٹا ہو جائے گا، کبھی خود بیمار ہو جائے گا، کبھی کوئی پریشانی آ جائے گی، تاکہ مرنے سے پہلے پہلے گناہ یہیں پر معاف ہو جائے، اور پھر اس کے بعد اس سے زیادہ گناہ ہو تو جس پر قبض روح ہوگی، خدا اس وقت اس کو تکلیف دے گا، قبض روح کے موقع پر تکلیف دے کر اس کے گناہوں کا سدباب کیا جائے گا، اور گناہ ہو تو قبر میں عذاب دیا جائے گا، اور جب قبر سے ہمارے پاس آئے گا تو بالکل صاف ستھرا. تو سمجھ لیجئے میں قانون نہیں دے رہا، ایک احتمالی بات کر رہا ہوں، بہت ساری احتمالی باتیں ہوتی ہیں، میری احتمالی بات بھی سن لیجئے کہ بس اگر اب کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے تو دیکھ لے میں شیعہ ہوں یا محب ہوں. اگر شیعہ ہوں تو انشاءاللہ یہ امتحان پروردگار ہے، اس لیے کہ اگر شیعہ پر پریشانی آ رہی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آ رہی، اس کا مقام اتنا زیادہ ہے. جناب زہرا، جناب زینب نے یہی تو فرمایا تھا نا، الحمدللہ الذی ابلانا، حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں امتحان کے قابل سمجھا. تو جو مومن ہے جب وہ دیکھے پریشانی آ رہی ہے نہیں آ رہی، وہ دیکھے کہ میں شیعہ کی کیٹیگری میں ہوں یا محبوں کی کیٹیگری میں ہوں، اگر شیعہ کی کیٹیگری میں ہے مطمئن ہو جائے یہ امتحان پروردگار ہے، اور اگر محبوں کی کیٹیگری میں ہے تو احتمال یہ ہے کہ یہ امتحان نہ ہو، سکتا ہے یہ بھی امتحان ہو، لیکن کافی احتمال یہ ہے کہ امتحان نہ ہو، گناہوں کی سزا مل رہی ہو. لہذا فوراً پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرے. اسی لیے آپ سید سجاد کی دعاؤں کو اٹھا کے دیکھیں، میرے چھٹے نام کی دعاؤں کو اٹھا کے دیکھیں، کوئی رزق کا مسئلہ پوچھتا ہے، مولا میرا رزق کم ہو گیا ہے، امام فرماتے ہیں استغفار کرو. کوئی کہتا ہے مولا اولاد نہیں ہو رہی، امام کہتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگو. کوئی کہتا ہے پروردگار مولا دشمن بہت زیادہ ہو گئے ہیں، امام فرماتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اس لیے کہ جانتے ہیں یہ پریشانیاں جو آ رہی ہیں
دل پڑ دے محمد و آل محمد.
آج یہ آخری مجلس, اب تھوڑا سا مجھے وقت ویسے ہی زیادہ لینا اس لیے کہ کل پبلک اب آئے نہ آئے مجھے تو اس سے تعلق نہیں ہے, میری تو آخری مجلس ہے. آپ کہیں گے مولاناؤں کے یہ تو کام ہوتا ہے کہ بس اپنی بات کہی اور بھاگ گئے, نہیں بات آپ ہی کی جا رہی ہے اپنے ساتھ ساتھ. لیکن آج ذرا وقت زیادہ تھوڑا سا زیادہ لینا ہے جو روزانہ ہی لے رہا ہوں, آج آخری مجلس, لیکن اتنا زیادہ بھی وقت نہیں لینا کہ دوسری مجالس سے آپ کے یہ جو مجلس ہے ٹکرا جائے. درود پڑھ دے محمد والے محمد. آسان نہیں ہے, مشکل ہے, لیکن ناممکن نہیں ہے. اس لیے کہ جو چیز ناممکن ہوتی ہے خدا اس کا مکلف نہیں کرتا. خدا کسی ناممکن عبادت کے لیے بندے کو حکم نہیں دیتا, کسی ناممکن گناہ سے اجتناب کے لیے بندے کو حکم نہیں دیتا. ہر وہ چیز جس سے اجتناب ضروری, جس سے اجتناب ممکن ہے اور جس کو ادا کرنا ممکن ہے خدا اسی کا حکم دیتا. تو بہرحال آخری زمانے کا وہ سب کا اعلیٰ ولایتنا. اور دوسری بات کیا ہے, آمنو بالسواد فی البیاس. آخری زمانے کے مومن کا کمال یہ ہے کہ جب وہ سنتا ہے آمنو بالسواد فی البیاس, جو سفید پہ سیاہ لکھا ہے اس کو دیکھ کر سر خم تسلیم کر, سر تسلیم خم کر لیتا ہے. اور یہی وجہ, یہی وجہ ہے کہ پھر اس کو افضل و اعلی کل زمان کا سرٹیفکیٹ رسول خدا دے رہے ہیں. تو آخری زمانے کے مومن کی ایک اور صفت یہ کہ جو اس کے سامنے لکھا ہوا آ جائے کہ اہل بیت نے یہ کہا ہے, سر تسلیم خم کر لیتا. لیکن اب یہ تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا کہ پہلے یہ کنفرم ہو کہ یہ اہل بیت ہی نے کہا. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ والی بات ہے کہ صاحب اس کو فلاں شیخ نے مدینے میں خواب دیکھا ہے اور اتنا اتنا ہوا, رسول خدا خواب میں آئے, اب اس کو 20 مرتبہ 30 مرتبہ تقسیم کر دیں تو یہ آپ کے پاس یہ فوائد آئیں گے, یہ اگر نہیں کیا تو مصیبتیں آ جائیں گی, اور میں نے بھی اس کو دیکھا ہے. ایسے کتنے میل آپ کے پاس جو ہے وہ بھرے ہوئے آتے ہیں. حتیٰ تو میں نے حتیٰ تو ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے اس فضولیات پر عمل کرتے, فضولیات ہیں کوئی حیثیت نہیں ہوتی, ان فضولیات پر عمل کرتے ہوئے میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے, ان ڈاکٹرز کو بھی دیکھا ہے, ان انجینئر کو بھی دیکھا ہے, ان پڑھے لکھوں کو بھی دیکھا ہے جو تقلید میں بڑی لمبی لمبی بحثیں کرتے ہیں. ہم نہیں مانتے, سمجھائیے تو صحیح. اور وہاں سے گمنام میل آ رہا ہے, گھبرا کے, اس لیے کہ پیسہ خرچ ہوگا نا, اس لیے کہ پیسے کا نقصان ہے. وہاں تو دین, وہاں تو شریعت زیادہ تر مرج ہے, اور ان کے بارے میں تبصرہ کرنا تو بہت آسان ہے. تو آخری زمانے میں مومن کون ہوگا, لکھے ہوئے کو دیکھے گا, ایمان لے آئے گا. لیکن ایسا نہیں ہے, خود مولا کا کلام جو مطلق ہے بیان کر رہا ہے کہ سمجھداروں کے لیے ہے, اور سمجھدار جو ہوتا ہے پہلے یہ چیک کرتا ہے, جب اسے پتا ہے کہ شام کے کارخانے بن چکے تھے اور اہل بیت شکایت کر کے جا چکے ہیں کہ سنو, ظلم یہ نہیں ہے کہ جھوٹی حدیثیں مسلمانوں کو پہنچائی گئیں, ہمارے چاہنے والوں کو دی گئیں, ظلم یہ ہے پہلے ہمارا نام لکھا گیا, پہلے کہا گیا قال الباقر قال الصادق علیہ السلام. تو فقط یہ دیکھ کر کسی پمفلیٹ میں, حتیٰ کسی کتاب میں, حتیٰ بہار الانوار کے ترجمے میں, دیکھیے بہت ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں, کتب اربع ان کتابوں میں جو عادیز ہیں ان کی سندوں کی ضمانت ان مولفین نے نہیں لی ہے. کہا کہ ہمارا دور وہ ہے کہ روایتیں اور حدیث اہل بیت کی ختم کی جا رہی ہیں, ہمارا کام تو ان کو سنبھالیں, ہم نے ان کو سنبھالا, اور اب جو آنے والے مجتہدین اور علماء ہیں ان کا کام ہے کہ وہ تحقیق کریں کون سی صحیح ہے, کون سی زخم ہے, کون سی جعلی ہے, کون سی صحیح, کون سی معتبر ہے. تب آپ کے سامنے جو حدیث آئے گی نا کتاب میں, بڑے اچھے انداز میں آئے گی, قال الصادق علیہ السلام عربی عبارت لکھی ہوئی ہوگی, آپ کہیں گے بھائی مولا کی حدیث آ گئی, مجھے ابھی ممبر سے کہا گیا جو سامنے لکھا ہوا آ جائے, لکھے ہوئے کو دیکھنا ہے, پڑھنا ہے اور اس پر عمل کرنا نہیں. پہلے طے کیجئے, اگر بات حرام کی, ہاں اخلاقیات کی بات ہو رہی ہے کہ مثلا فلاں کپڑا پہنو گے تو یہ فائدہ ہو جائے گا, یہ نقصان ہو جائے گا, لیکن جہاں بات حلال کی آ جائے کہ خبردار یہ کرنا واجب ہے یا یہ کرنا حرام ہے, تو اب آپ کہنا کیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو نہیں پتا یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے. تو آپ کہیں گے مولانا پھر ایسی کون سی مشکل بات ہو گئی, پھر ہم چیک کر لیں گے حدیث صحیح ہے یا حدیث غلط ہے. تو بس ایک ہی جواب دے کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا, یہ چیک کر لینا اور یہ صلاحیت پیدا کر لینا کہ حدیث کی سند صحیح ہے یا غلط ہے, اور پھر جب حدیث کی سند صحیح ہے تو اس حدیث میں مولا کیا چاہ رہے ہیں اور مولا کیا کہنا چاہتے ہیں, بس اس کو کر لیجئے, سرٹیفکیٹ حاصل کر لیجئے, اس لائق ہو جائیے, بن جائیے مجتہد. کس نے منع کیا ہے, کس نے روکا ہے؟ لیکن جب مجتہد نہیں بننا, اور نہیں بن سکتے ہمت مردہ مدد خدا, لیکن جب اور سارے ڈپارٹمنٹس میں آپ عالم کے پاس جاتے ہیں, آپ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں, تو یہ بھی تو ایک علمی ڈپارٹمنٹ ہے. یہاں پر بھی اب یا خود بن جائیے, اور اگر خود نہیں بن سکتے تو جو بن چکے ہیں ان کی مدد حاصل کیجئے. تو علی تو ایک بات یہ, آمنو بالسواد فی البیاض سے کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے, تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا مرجع کیا کہہ رہا ہے, آپ کا مجتہد کیا کہہ رہا ہے, وہ عالم کیا کہہ رہا ہے. تقلید بالعالم کیجئے, اور اس کے بعد اب جواب دے آپ نہیں ہوں گے قیامت کے دن, یہ عالم ہوگا, یہ مجتہد ہوگا. میں نے بہت خلاصتاً بہت ساری باتیں کر دی ہیں. تو اب آخری زمانہ, اہم زمانہ, اسٹیٹس بنانے کا زمانہ, اور اسٹیٹس کس طرح بنانا ہے وہ میں نے طریقہ بیان کر دیا, کہ خدا آپ کو بھی توفیق دے اور خدا مجھے بھی توفیق دے. اور اسی کے ساتھ ساتھ بس آخری بات, انتہائی سخت ہے, آسان نہیں ہے. بس دو روایتیں پڑھ کے آپ کی زحمتوں کو میں تمام کر رہا ہوں, اس لیے کہ آج ایک خاص مصیبت کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے جو میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا, لیکن بہرحال بعض صاحبان ایمان کی جانب سے یہ گزارش ہوئی اور یہ حکم ہوا, لہذا اس مصیبت کو مجھے پڑھنا. تو آخری زمانے کا مومن, زمانہ ایسا زمانہ جو تقریباً یا آ چکا ہے یا آنے والا, میں ظہور کو معین نہیں کر رہا ہوں, کوئی معین نہیں کر سکتا, کوئی ڈیٹ نہیں دے سکتا, لیکن ایک احتمال, ایک زن, کتنے احتمالات پر, کتنے ضمنیات پر انسان اسٹاک ایکسچینج میں یا پیسے ڈال دیتا ہے یا پیسے نکال لیتا ہے. تو جب ایمان کی بات ہو رہی ہے, جب ایمان کی سلامتی کی بات ہو رہی ہے, تو وہاں جب احتمالات پر آپ کام کرتے ہیں, ضمنیات پر آپ بھروسہ کرتے ہیں, تو یہ تو روایتیں ہیں, یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو اہل بیت فرما رہے ہیں. تو اب اہل بیت فرماتے ہیں, تین روایتیں فقط بیان کروں گا آپ کی سہمتوں کا تمام. پہلی روایت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام, مولا آپ کے اس آخری فرزند کا, اس آخری حجت کا ظہور کب ہوگا؟ امام فرماتے ہیں, ہے ہاتھ. اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ بعض لوگوں نے ترجمہ کیا دوری ہو, لیکن یہاں قیلہ یہ ہے کہ امام ایک غم کا اظہار کر رہے ہیں, اس لیے کہ حالات بہت سخت آنے والے ہیں. لا یکون فرجنا, ہے ہاتھ, افسوس, لا یکون فرجنا, ہمارے تو آخری فرزند کا ظہور اس وقت تک نہیں ہوگا. حتی تغربلی, یہاں تک کہ یہ کام نہ ہو جائے. تغربلی کیا چیز ہوتی ہے؟ اناج کو, گندم کو جب چھانا جاتا ہے اور اچھے گندم کو فضولیات سے, زیادتیات سے, اضافیات سے, خراب گندم سے جدا کیا جاتا ہے, تو اس موقع پر کہا جاتا ہے تغربلی. ہمارے فرزند کا ظہور اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک ایشیو تمہیں صحیح طریقے سے چھان نہ لیا جائے. میں ختم کر رہا ہوں اپنی مجلس کو. اور دوسری روایت, حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام, یہی سوال میں نے اس مولا سے کیا تو مولا نے بھی تین مرتبہ تین مختلف کیفیتوں کو بیان کیا. فرمایا, واللہ لتمیزن, اللہ کی قسم ظہور سے پہلے
تمہیں الگ کیا جائے گا. واللہ لتمحصنا, اللہ کی قسم ظہور سے پہلے تمہیں چھانٹا جائے گا. واللہ لتغربلنا, اللہ کی قسم ظہور سے پہلے تمہیں چھانا جائے گا. اور بس اب آخری روایت میں مسائل پڑھنے کے لیے آ رہا ہوں. یہی سوال مولا کائنات علی نے علی میں ابھی طالب علیہ السلام سے پوچھا تھا. دو روایتیں آپ نے سنی, یہ پانچواں امام اور چھٹا امام میرا کیا کہہ رہا ہے کہ الگ کیا جائے گا, چھانٹا جائے گا, چھانا جائے گا. اور اس پروسیس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ مولا سے جب سوال کیا گیا تو مولا نے جواب دیا, سنو, اگر ایک آدمی بہت ساری گندم لے کر آئے بہت بڑی بوری میں اور اس کے بعد ایک کمرے میں آ کے اس کو پھیلا دے, دو روایتیں آپ نے سنی نا, کمرے میں آ کے اس کو پھیلا دے اور اس کے بعد اس کمرے کو بند کر دے اور پھر اس کمرے کو آ کے دوبارہ نہ دیکھے, کافی عرصہ گزرنے کے بعد دوبارہ آئے, اتنے عرصے میں کیا ہوا, کمرہ لوک رہا. غیبت کا زمانہ طولانی ہے, سمجھ گیا نا آپ اشارہ, کمرہ لوک رہا, شروع میں گندم اچھی تھی صاف تھی اور پھر اس کے بعد کافی عرصے کے بعد جب کمرہ آ کے کھولا, مولا فرماتے ہیں کہ اب وہ چاہتا ہے تغربلو, اب وہ چاہتا ہے کہ خراب, اس لیے کہ اتنا طویل عرصہ گزر گیا, کسی گندم کو کیڑے لگ گئے, کسی گندم کو نمی نے خراب کر دیا, کسی گندم کو زمانے کے گزرنے نے ہی خراب کر دیا, کسی کو مثلا وہ فنگس لگ گیا, مختلف بیماریاں. امام فرماتے ہیں کہ پھر جب وہ صاف گندم کو, صحیح گندم کو خراب گندم سے الگ کرے گا, تو اب جب وہ الگ کرے گا نا تو چھوٹے سے تھیلے میں وہ گندم آ جائے گی, چھوٹے سے تھیلے میں وہ گندم آ جائے گی. عزیزو یاد رکھو, اس بات کو اپنا عقیدہ بنا لو, میری وصیت سمجھے یا میری نصیحت سمجھے, میرے مولا نے, میرے چھٹے امام نے گھر کے باہر کھڑے ہو کر اپنے گھر کی دیوار پہ ہاتھ رکھا تھا اور کہا تھا, اللہ کی قسم ہدایت صرف اس گھر سے باہر نکلتی ہے, ہدایت صرف اس گھر سے ملتی ہے. اگر ایمان رکھنا ہے, با ایمان رہنا ہے, اس صاف گندم میں رہنا ہے, اس تھوڑی سی بچی ہوئی گندم میں رہنا ہے, تو اہل بیت, اہل بیت, اہل بیت, اہل بیت, آمنوا بالسواد فی البیاض. اور جب یہ کرنا ہے تو یا خود بن جاؤ اہل بیت کے قولوں کو سمجھنے والے, پروفیسر کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ڈاکٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں, ترجمہ پڑھ کے اور اس کے بعد, ارے اتنا تو اگر وکیلوں کے مسائل کو آپ اٹھا کے اس پر ڈسکس کرنا شروع کر دیں تو آپ کو پتا ہے نا, وکلا نے احتجاج کیا تھا, اب تو خیر ماشاء اللہ وہ بہت ایکسپرٹ ہو گئے احتجاج میں, بہت پرفیکٹ ہو گئے ہیں, تو وکلا نے احتجاج کیا تھا کہ خبردار, یہ ٹی وی پر ہمارے خلاف جو ٹی وی پر جو قانون کی باتیں ہوتی ہیں ان کو قانون کی باتیں نہیں پتا. بہت اہم بات میں کہنے جا رہا ہوں, چیزوں مجھے یاد ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت پہلے, تقریباً ایک دو سال پہلے یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ, ایک طرف شروع ہوئی کہ صاحب وہ کون آئیں گے, شاہد آئیں گے, دیہاتی آئیں گے, بیوقوف آئیں گے, نہیں, بڑے بڑے پروفیسر, بڑے بڑے ڈاکٹر, بڑے بڑے اسکالر, بڑے بڑے عقل مند, اور وہ آ کے کیا کریں گے, وہ قانون پاکستان کے مطابق آ کے بحث کریں گے, ڈبیٹ کریں گے اور اس کے بعد فیصلہ دیں گے. آپ کو پتا ہے وکلا نے احتجاج کیا تھا, اس قرآن کو بند کیا گیا تھا. کیوں؟ وکلا نے کہا تھا قانون پہ اس طرح ہر ایرا غیرا لتو خیرا تبصرے نہیں دے سکتا. کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ نہیں کہا تھا تو چیک کر لیجیے, کہا تھا. اور پھر پروگرام بھی بند ہو گیا
اور کسی پروفیسر صاحب نے، کسی ڈاکٹر صاحب نے، کسی اسکالر نے، کسی شاعر نے، کسی دانشور نے، جو سب وہاں آ رہے تھے، اعتراض نہیں کہا، کہا کہ ہاں بالکل صحیح کہا ہے. اس لیے کہ علم کی اپنی باریکیاں ہوتی ہیں بھائی. یہ ایک اکیڈمک علم ہے، یہ اپنا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس کی اپنی نزاکتیں ہوتی ہیں. ہاں انہوں نے بالکل صحیح کہا. کسی نے نہیں کہا کہ وکلا نے آئین کے مسئلے پر، یا وکلا نے قوانین کے مسئلے پر، یا وکلا نے جج میں، عدالت گاہوں میں، عدالتوں میں جو پروسیس ہوتی ہے اس پہ اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے، اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ہماری عقلوں کو گھونٹ دیا ہے. ارے ہم بھی تو عقل مند ہیں، ہم بھی تو پروفیسر ہیں، ہم بھی تو ڈاکٹر ہیں، ہم نے بھی تو سائنس پڑھی ہے. تو جواب یہی دیا جائے گا نا، آپ نے سائنس پڑھی ہے، آپ نے کیمسٹری پڑھی ہے، آپ نے اکنامک پڑھی ہے، آپ نے پالیٹکس پڑھی ہے، لیکن دین کیا ہوتا ہے؟ تو جب وہاں پر آپ کو اعتراض نہیں تھا، ان وکلا کی وجہ سے وہ میڈیا بھی اپنے پروگرام کو ختم کر دیتا ہے، وہ سارے ڈاکٹر بھی خاموش ہو جاتے ہیں، وہ سارے پروفیسر بھی خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن دین اتنا بیکارا ہو گیا ہے، شریعت اتنی بیکاری ہو گئی ہے. ڈاکٹر اور پروفیسر تو بہت دور کی بات، گلوکار اور اداکار تفسیر قرآن بیان کرتے بیٹھتے دکھائی دیتے ہیں، اور کوئی اعتراض کرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. اور اگر کوئی آگے بڑھ کے کہہ بھی دیتا ہے کہ خبردار یہ شریعت کا مسئلہ ہے، اس میں کرو جن کی جانب اہل بیت سے چھوڑا ہے، تو ہر کوئی کہتا ہے ارے تقلید کس بات کی جائے، ہم خود عقل مند ہیں، ہم خود پروفیسر ہیں. وہ ساری نہیں سمجھ میں آتا، عقل کہاں چلی جاتی ہے، یہ رخ کیوں بدل جاتا ہے، یہ مزاج کیوں بدل جاتے ہیں. وہ بھی ایک علمی ڈپارٹمنٹ ہے، یہ بھی ایک علمی ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں کی بھی نزاکتیں ہیں، یہاں کی بھی نزاکتیں ہیں. تو عزیزو یاد رکھو، اس دور میں اگر چاہتے ہو کہ اہل بیت کے ساتھ رہو، مجھے پتا ہے ایک ریڈی میڈ سوال تیار ہوگا کہ اچھا جب اہل بیت تک پہنچنے کے لیے ہمیں تکلیف کرنا ہوگی یا خود مجتہد بننا ہوگا، تو یہ سب مجتہد ایک بات کیوں نہیں کرتے، اختلاف کیوں ہے؟ عزیزو اس پر میں تقریریں کر چکا ہوں، اور اس پر اب اگر بات کرنا شروع کر دی تو نہ مسائل مکمل ہوں گے اور آپ کا وقت بھی بہت زیادہ نکل جائے گا. وعدہ ہے انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز میرا، کہ اگر مجھے موقع ملا، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کتابیں لکھی گئی ہیں، مجھے پتا ہے یہ بات بہت اٹھائی جا رہی ہے، انشاءاللہ وقت ملا، موقع ملا، توفیق ہوئی تو جب ملاقات ہوگی پھر اس بات کو بیان کروں گا. تو اب آخری بات یہ کہ آخری زمانے کی جملہ میں ختم کر رہا ہوں اپنے عنوان پر، اپنے اس موضوع پر، اہم ترین ذمہ داری ہماری انتظار ظہور امام، اور انتظار ظہور امام ان کم تم مومن، اگر تم مومن ہو. اور مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک ان باتوں پر عمل نہ کریں جو اہل بیت نے فرمائی ہیں، ان باتوں سے دور نہ ہو جن سے اہل بیت نے روکا ہے. اور یہ اس وقت ہوگا یا آپ خود اسپیشلسٹ بن جائیں، اور اگر خود اسپیشلسٹ نہیں بن رہے تو جو اسپیشلسٹ ہیں دین کے، جو آتھرائز ہیں دین کے، جائیے، اور اس میں بھی بس آخری جملہ، اس کے پاس جائیے گا کہ جو سب سے بڑا عالم ہو. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد، اس لیے کہ اہل بیت کے سہارے کے بغیر، اگر اہل بیت کا سہارا نہ ہو تو خدا کی قسم، خدا کی قسم، کب کے ہم خودکشی کر چکے ہوں گے. یہ ان کا سہارا ہے، خدا کی قسم، اتنے گناہوں کے باوجود، اتنی پریشانیوں کے باوجود ہم زندہ ہیں، ہمیں امید ہے. اور یہی وجہ ہے، اسی سہارے کی وجہ ہی سے شیخ عباس قمی علیہ رحمہ صاحب مفاتیح الجنان، ان کے فرزند مرزا علی کو بیان کرتے ہیں، بچے سے پڑھا کرتے ذاکر اہل بیت، فرماتے ہیں کہ ایک سال جو محرم آیا تو میری آواز بالکل ختم ہو گئی. ایک مہینہ محرم ہوا اور میری آواز اتنی ختم ہو گئی کہ مجھ سے صحیح طرح سے بات بھی نہیں کی جا رہی. جو مسجد سے پڑھنے والے ہوتے ہیں، جو مسیح پڑھنے والے ہوتے ہیں، جو سلام اور نوح پڑھنے والے ہوتے ہیں کہ خدا سب کو سلامت رکھے، سب جانتے ہیں کہ اگر محرم میں آواز خراب ہو جائے تو کتنا دل دکھتا ہے انسان کا. اور فرماتے ہیں کہ میری آواز ختم ہو گئی، اور پھر اس کے بعد محرم آنے والا تھا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا، تہران کا سب سے بڑا ڈاکٹر اس کو دکھایا، اس نے کہا کہ دیکھو جو میں تمہیں دوائی دے رہا ہوں اس سے بہتر دوائی نہیں ہے، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ تمہیں میکسیمم زیادہ سے زیادہ ایک سال اور کم سے کم 6 مہینے. 6 مہینے سے پہلے تو کوئی صورت ہے ہی نہیں، اور اگر نہیں تو پھر 1 سال. بس اتنا سننا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 سال
مرزا علی کہتے ہیں کہ میں نے سوچ لیا کہ میں محرم سے محروم. کس اعتبار سے؟ بھائی جو ہر سال محرم میں خدمتیں انجام دیتا ہوں اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر اس سال وہ بیمار پڑ جاؤں وہ خدمت انجام نہ دے پائے کیسی خدمت کیوں نہ ہو. بہت تڑپتا ہے میری، بہت دل تڑپتا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ میں اس سال مجالس نہیں پڑھ پاؤں گا، مولا کی خدمت نہیں کر پاؤں گا. اور فرماتے ہیں کہ اب جیسے جیسے محرم کی، دیکھیے ایسے آدمی کی کیفیت کہ جیسے جیسے محرم کی رونقیں بڑھ رہی تھیں میرا دل ڈوبتا جا رہا تھا، اس لیے کہ محرم شروع ہو جائے گا اور میں مجلس نہ پڑھ پاؤں گا. یہاں تک کہ محرم شروع ہونے میں تقریباً چند دن رہ گئے. فرماتے ہیں کہ میں رات کو لیٹا ہوا تھا اور اچانک میری زبان کی جملہ نکلا، مولا جس کا حسین جیسا کریم امام ہو وہ پڑھنے سے محروم ہو جائے. بس کہتے کہ مجھ پر ایک حالت طاری ہوئی، میں نے گریہ کرنا شروع کیا، روتے روتے میری آنکھ لگ گئی. اور اس کے بعد جب میری آنکھ لگی تو میں نے دیکھا یہ منظر کہ بہت بڑا مجمع، بہت بڑا مجمع ہے. اور میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے اتنی بھیڑ کیوں ہے؟ کہاں مجلس ہو رہی ہے؟ کہا میں جانتا ہوں اس مقام پہ جو مجلس ہوتی ہے لیکن اس میں اتنا مجمع تو نہیں ہوتا. کہا کہ بات یہ ہے کہ آج آقا حسین خود بھی تشریف فرما ہے. بس اتنا سنتا ہے کہ میرا مولا مجلس میں آیا ہوا تو کہتے ہیں کہ میں جلدی جلدی گیا اور پھر میں نے دیکھا کہ میرا مولا ایک کرسی پر تشریف فرما. میں ادب و احترام کے ساتھ مولا کے پاس گیا، مولا کو سلام کیا اور پھر مولا کے سامنے بیٹھ گیا. وہ کہتا ہے میرے مولا نے، میرے کریم امام نے مجھے دیکھا اور کہا کہ اے مرزا علی تو پریشان دکھائی دے رہا. کہا مولا آپ کا محرم شروع ہو گیا ہے، میں محروم، مولا میں مجلس نہیں پڑھ رہا، مولا میری آواز خراب ہو گئی، مولا طبیبوں نے جواب دے دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا نے سر کو جھکایا اور اس کے بعد کہا کہ جاؤ سید مصطفیٰ سے کہو. سید مصطفیٰ یہ شیخ رضا علی شیخ عباس قمی کے فرزند ہیں، سید مصطفیٰ شیخ عباس قمی کے داماد. کہا کہ جاؤ سید مصطفیٰ سے کہو کہ میری بیٹی سکینہ کی مصیبت پڑھے اور جس وقت وہ مصیبت پڑھ رہے ہو تم دعا کرنا، خدا تمہیں شفا دے گا. بس وہ کہتے ہیں کہ میں حکم امام کو سن کے اٹھا، قریب میں کچھ دور سید مصطفیٰ بیٹھے تھے. میں نے کہا سید مصطفیٰ آپ جناب سکینہ کے مسائل پڑھیں اور میں چاہتا ہوں کہ ان مسائل کے ذریعے سے اپنی مشکل کو دور کروں. دیکھیں یہ طریقہ میرے مولا نے بیان کیا ہے، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان پر کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے تو خاص طور پر کوئی خاص مصیبت پڑوائے اور اس مصیبت کے دوران اس مصیبت زدہ سے متوسل ہو، خدا اس مومن کے لیے پریشانیوں سے دوری کے اسباب فراہم کرے گا. تو کہتے ہیں کہ میں سید مصطفیٰ کے پاس گیا، میں نے کہا سید مصطفیٰ جناب سکینہ کے مسائل پڑھ دے، میں روتا جاؤں گا، اپنی بیوی سے اپنی پریشانی کا ذکر کرتا جاؤں گا. سید مصطفیٰ چونک کے میری جانب دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مرزا علی تو کیا کہہ رہا ہے؟ ارے باپ کے سامنے تو کیا چاہتا ہے؟ میں آقا حسین کے سامنے اپنی شہزادی سکینہ کی مصیبت پڑھوں؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے میں آقا حسین کے سامنے یہ پڑھوں کہ سکینہ پہ تماشے مارے گئے، سکینہ کی بالیاں نوچی گئیں، سکینہ کے دامن میں آگ لگی؟ اے مرزا علی تو یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ تو اتنا سننا تھا، ایک مرتبہ گھبراتے ہوئے مرزا علی آقا حسین کے پاس پہنچے. کہا سید مصطفیٰ گھبرا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے میں آقا حسین کے سامنے ان کی بیٹی کی مصیبت نہیں پڑھ سکتا. تو اتنا سننا تھا، آقا حسین فرماتے ہیں کہ جا کے سید مصطفیٰ سے کہو، آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہم بھی سن رہے ہیں اور سارا مجمع منتظر ہے، جاؤ جا کے میری بیٹی کی مصیبت پڑھو. بیٹھنا سننا تھا، اب ایک مرتبہ سید مصطفیٰ کھڑے ہوئے جناب سکینہ کی مصیبتوں کو پڑھنا شروع کیا، اشعار کی صورت میں مصیبت پڑھتے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ ایک اس موقع پر پہنچے کہ اب جناب سکینہ کی زبان سے آقا حسین سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں دستے ادو، دستے ادو، بزرگ پرست صورت منت. جملہ کیا تھا؟ میں کس طرح ترجمہ بیان کروں، کس طریقے سے اس کی تشریح بیان کروں؟ شعر میں پڑھا یہ
دستِ عدو جناب سکینہ اپنے بابا سے کہہ رہی ہیں، دستِ عدو بزرگ ترس صورت منس، بابا بابا جس ظالم نے مجھے تماچا مارا تھا نا اس کا ہاتھ میری چہرے سے زیادہ بڑا تھا، دستِ عدو بزرگ ترس صورت منس، بابا اس ظالم، ارے آپ سوچیے کبھی سوچیے کسی کے گھر میں اگر چار برس کی بچی ہے نا تو اس کے چہرے کو دیکھیے گا اور اپنے ہاتھ کو دیکھیے گا، سکینہ کا یہ جملہ سید مصطفیٰ کی زبان سے، بابا جس نے مجھے تماچا مارا اس کا ہاتھ میرے چہرے سے بڑا تھا، یہ پیلی سر کے گوشے اس نے میرا درید اس طرح سے اس نے تھپڑ مارا کہ اس کے تھپڑ مارنے ہی سے میری بالیاں میرے کانوں سے نکل گئی تھی، امام حسین بھی رو رہے ہیں سارا مجمع بھی رو رہا ہے، میں کہوں گا اے سید مصطفیٰ آپ نے یہ پڑھانا کہ اس عضو کا آج سکینہ کے سکینہ کی صورت سے بڑا تھا، نہیں میں ایک اور مصیبت کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں، یہ تو دستِ عضو کی بات ہے، وہ تازیانہ جو سکینہ پر کوفے سے شام تک برسایا جاتا رہا، ارے وہ تازیانہ سکینہ کے قد سے بڑا تھا، اور وہ تیر جس نے علی اصغر کی گردن کو چھیدا وہ تیر علی اصغر سے وزنی بھی تھا، علی اصغر سے بڑا بھی تھا، الا ولعنة الله على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ايام قلب ينقلبون، يا رب الحسين بحق الحسين ارزقنا معرفة الحسين وزيارة الحسين وشفاعة الحسين واشف صدر الحسين لظهور الحجة القائم عليهم السلام، خداوندہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا ہمارے اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خداوندہ تجھے مصائب اہل بیت کا واسطہ، ظالموں کی سازشوں کو ناکام و نامراد فرما، خداوندہ دنیا میں جہاں جہاں مومنین آباد ہیں خداوندہ خصوصاً پاکستان میں بسنے والے مومنین و عزادار عزا خانے و عزاداریاں، پروردگار ان تمام مومنین کی جان و مال کی حفاظت فرما، خداوندہ عزا خان و عزاداریوں کی حفاظت فرما، خداوندہ عزاداروں کی حفاظت فرما، خداوندہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا جن جن مومنین نے مجھ سے دعا کی التماس کی خداوندہ چاہے وہ صحت کی دعا ہو، چاہے وہ قرض کی دعا ہو، چاہے وہ رزق کی تنگی کی دعا ہو، چاہے وہ کسی اور عنوان کی دعا ہو، پروردگار ان تمام دعاؤں کو مرحلہ اجابت عطا فرما، خداوندہ حاضرین جو اس محبت کے ساتھ اس خلوص کے ساتھ ذکر اہل بیت کو سننے کے لیے آتے رہے، پروردگارہ تجھے سکینہ کی مظلومیت کا واسطہ، ان کی جو پریشانی ہے پروردگارہ ان تمام پریشانیوں کو دور فرما، خداوندہ ان مومنین میں جو بیمار ہے اس کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، ان کے عزیزوں میں جو بیمار ہے اس کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، خداوندہ ان مومنین میں جو پریشان حال ہے چاہے رزق کی پریشانی ہو چاہے قرض کی پریشانی ہو کوئی بھی پریشانی ہو خداوندہ اس تمام پریشانیوں کو دور فرما، خداوندہ حضرت محمد و آل محمد ہمیں سیرت اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، خداوندہ ہمارے ساتھ وہ فرما جس کی تیری رحمت اہل ہے، وہ نہ فرما جس کے ہمارے گناہ اہل ہیں، خداوندہ حضرت محمد و آل محمد